بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ عز و جل رمضان مبارک کی ہر گھڑی کو اس کی یاد میں گزارنے کی ہمیں توفیق دے. راتیں مالک کے سامنے کھڑے ہو کر سجدے میں ہم گزاریں, اور دن میں روزے کی حالت میں حضرت شیخ قدس روح فرمایا کرتے تھے کہ میرے یہاں کھانے پینے سونے کسی چیز پر پابندی نہیں, صرف یہ کہ کسی سے بات نہ کرو. بس اسی طرح ہم بھی حضرت کی اس نصیحت کے مطابق روزے میں کسی مخلوق سے, کسی سے شدید ضرورت کے بغیر کوئی رابطہ نہ رکھیں. ہمارا رابطہ ہو روزے کی حالت میں مالک سے کہ الہی میں تیرے لیے بھوک برداشت کر رہا ہوں, پیاس برداشت کر رہا ہوں, میں نے کھانا چھوڑ رکھا ہے, پانی چھوڑ رکھا ہے تیرے حکم کی وجہ سے. کبھی بچے ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں کھاؤں گا نہیں. تو یہ تو مالک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اتنے وقت کے لیے تم روزہ رکھو, تو ان روزوں کی قدر و منزلت اور اس کی عظمت پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی ہر گھڑی روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی حالت میں قبولیت کی گھڑی ہے, جو مانگے وہ ملتا ہے. اب کتنا پیارا وقت, اور ہم کیسی واہیات میں اسے ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی حفاظت میں رکھے. اور پھر راتیں کھانے پینے کے لیے ہیں, اللہ کی عبادت کے لیے ہیں, اس کے سوا کسی تیسرے کام میں ہم مشغول نہ ہوں, یا تو کھائیں پیئیں یا مالک کے سامنے قیام میں کھڑے ہوں اور سجدے میں رو رہے ہوں, قرآن کریم کھلا ہوا ہو اس میں بن نظر تلاوت کر رہے ہوں, چلتے پھرتے ہر وقت ذکر اللہ زبان پر ہو. یہ مشغولی تھی کہ جس نے یہ دین, یہ دولت, اسلام, قرآن, کتاب اللہ, شریعت, حرام و حلال کی تمیز, یہ تمام نعمتیں ہمیں مالک نے عطا فرمائی کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی دوست اور دشمن سب ایک صفت بیان فرماتے ہیں کہ وہ دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات میں مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اسی سے اللہ عز و جل نے کتنا چند سال کی مدت میں مشرق سے مغرب تک دور دور کتنے علاقوں میں اسلام پہنچا دیا. جیسا میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تشریف لائے تو ابھی قدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. اسی دوران میں اسلام پہنچ جاتا ہے گوگا میں, ہندوستان میں, اور وہاں جو مسجد بنتی ہے اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے. پھر جب قبلہ تبدیل ہوتا ہے بیت اللہ کی طرف تو اس کی بھی اطلاع وہ پاتے ہیں, مسجد کی دوسری محراب بناتے ہیں امام کے لیے بیت اللہ کی طرف. تو مسجد اب تک بھی موجود ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. وہ فتنہ ارتداد وغیرہ میں مشغولیت کی وجہ سے دور دور تک فوجیں نہیں بھیج سکتے, لیکن سب سے پہلا جو کام کیا آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس فوج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں بھیجنا چاہا تھا, جو اب تک روانہ نہیں ہوئی تھی, اسے تمام صحابہ کرام کے اصرار کے اعلی رقم بھیج کر چھوڑا. اور وہ ایک معجزہ تھا, ایک کرامت تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضد کی کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ میری مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہے, کس قدر منصور فرمایا اور کس قدر جلد کامیابی عطا فرمائی کہ وہ گئے اور واپس آئے. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو کیا ایرانی اور کیا رومی تمام علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرستادہ صحابہ کرام اور تابعین نے رون مارے. اور اسی پر بس نہیں فرمایا, دور دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب خادم اور شاگرد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور دور کے علاقوں کی طرف بھی پیش قدمی جاری رکھی. لکھا ہے کہ سن 21 ہجری ہے اور نہاون کی طرف آپ نے فوج بھیج رکھی تھی, اور اس قدر متوجہ ہیں کہ ہر گھڑی یہی کام, یہی فکر اور اسی سوچ میں وہ لگے ہوئے تھے کہ جمعہ کا دن ہے, ممبر شریف پر ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, اس میں بھی اپنا یہی کام انہیں یاد آیا. خطبے کے بیچ میں جو مضمون چل رہا تھا تو اس کے بجائے سامعین یہ سن رہے ہیں, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, اور پھر اپنا خطبہ اسی طرح جاری رکھا. کیسی روحانیت, اور کیسے آپ نے دور و دراز علاقوں کو دیکھ لیا. اور یہ اس زمانے کے یہ موبائل نہیں تھے کہ ان کو اطلاع ہوئی, ٹیلی ویژن نہیں تھا کہ جس سے وہاں کا منظر سامنے آ گیا, نہیں, یہ بنو عباس کے پاس خلفاء نے اہل بیت کو, حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو اہل بیت میں سے گرفتار کر کے محبوس کرنا چاہا, وہ مختلف علاقوں میں اپنا کام جاری رکھتے ہوئے چلے گئے. تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ خلیفہ نے ایک آئینہ بنا رکھا تھا, اس آئینے سے سندھ میں اور ہند میں کہاں پر ابراہیم پہنچے ہیں دیکھ لیا. یہی آپ کا موبائل, یہی آپ کا آج کل ٹیلی ویژن جو دنیا کے کونے کونے کی خبریں پہنچاتا ہے. کیسے انہوں نے اس وقت بنا لیا تھا میرات, آئینہ لکھا ہے کہ آئینے میں دیکھ لیا کہ ابراہیم فلاں جگہ ہیں, تو وہاں انہیں بھیجا گیا. فرستادے پہنچے تلاش کرتے ہوئے, ملک کے ملک چھان مارے, اہل بیت کے اس مبارک فرد اور مبارک ہستی کو گرفتار کرنے کے لیے. چنانچہ اس کے میراث اور اس کے آئینے کی خبر صحیح تھی جو فوٹو اس نے دیکھا تھا کہ فلاں جگہ ابراہیم ہے, تو اسی نقشے کے مطابق وہ پیچھا کرنے والے پہنچے ہوں گے. کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اچانک کسی فیروزگاہ میں جہاں مسافر منزل فرماتے تھے, کسی مسافر خانے میں انہوں نے دیکھ لیے ایک تحریر. وہ کتنے تیز و ترار اس کے کارندے کہ حضرت ابراہیم کی تحریر کو پہچان لیا کہ اوہ ہو, یہ تو ابراہیم کے رائٹنگ ہے. کوئی پیغام, کوئی شعر, کوئی دعا کچھ لکھ وہاں سے گزرے ہوں گے, لکھ دی ہوگی. تو پھر اسی کے مطابق تلاش ہوئی اور ان کو گرفتار کیا اور ان کا سر قلم کر کے اپنے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بھیجا. تو یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر سے مشغول ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, کیسے دیکھ لیا اور فرما دیا یا ساریہ الجبل الجبل. ہوا یہ تھا کہ جیسے احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی, جہاں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر متعین فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو, ہمیں فتح ہو شکست ہو, تمہیں اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی, مسلمان فتح یاب ہو گئے, کافر بھاگ رہے ہیں اور مال غنیمت پر لوٹ پڑی ہوئی ہے. تو ان کے ساتھیوں نے جب جانا چاہا تو امیر نے شدت سے منع فرمایا, مگر پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ انہیں متعین فرمایا تھا, جہاں کھڑا کیا تھا, اس کو چھوڑ کر آگے میدان کی طرف اتر پڑے. پھر کیا تھا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفار کی فوج کے کسی دستے کے سپہ سالار تھے, انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ پہاڑ پر جو فوج تھی وہ وہاں سے ہٹ گئی, چنانچہ پلٹ کر کے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا, اور فتح جو عہد میں پہلے ہو چکی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. تو یہی کچھ ہونے جا رہا تھا نہاون میں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا, فراست ایمانی سے دیکھ لیا, آپ کو کشف ہو گیا، آپ دیکھ رہے تھے صاف صاف، اور فرمایا یا ساری آل جبل، تو آپ نے دیکھ تو لیا ان آنکھوں سے، مگر اللہ عز و جل نے بجلی کہاں کڑک دی اور کہاں آواز پہنچ دی ہے، تو یہ ایک بجلی کی کڑک کی طرح سے آواز ساریا نیاون میں جائیں وہاں پہنچ جاتی ہے، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو بھی اس حال میں پہچانتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کا حکم آیا، حج فرض کیا گیا امت پر، تو سب سے پہلے حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر المومنین ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ کسی منزل میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام فرما ہے، اچانک کھڑے ہو گئے پریشان، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، سب ساتھی سوچ رہے ہیں کہ ارے ہمارے حضرت امیر لشکر ان کو کیا ہو گیا کہ اتنے پریشان۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، تو فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ ازبا اونٹنی کی چال کی آواز میں کانوں میں سن رہا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں، کبھی آپ کو توفیق ہو تو اونٹ کے پیر کے نیچے موزے کی طرح نرم نرم ریشم کی طرح وہ چمڑی ہوتی ہے، جو ڈب اس طرح کی آواز اس میں نہیں ہوتی گھوڑے کی طرح سے، اور وہ کیسے کتنے دور سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹاپ سن لی اور فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک اسبا اس کی ٹاپ کی آواز سن رہا ہوں۔ غور سے دیکھتے رہے، جدھر سے آواز آ رہی تھی تھوڑی دیر میں کسی کا سر نمودار ہوا، پھر جسم نمودار ہوا، پھر وہ اونٹنی نظر آئی، تو اور زیادہ گھبرائے کہ ارے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار نہیں ہے بلکہ حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ سوار ہو کر آ رہے ہیں، تو فکر اور بڑھا کہ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر حضرت علی کیوں آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مشکل سے وہ لمحات انہوں نے کاٹے، حضرت علی کرم اللہ وجہ جب پہنچے اور دیکھا کہ ہاں وہ مسرت اور خوشی سے مل رہے ہیں، تب جان میں جان آئی کہ الحمدللہ خیر ہے۔ تو پہلا جملہ سوال فرمایا امیر او مامور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا ہوگا تو آپ امیر بن کر آئے ہیں، تو میں آپ کا ایک ادنا خادم، آپ امیر الحج ہوں گے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ او مامور، یا آپ کو یہ حکم ہے کہ میری عمارت میں آپ رہیں، تو جواب دیا کہ مامور، مجھے تو ایک دوسرے کام کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ اذان من اللہ و رسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، ان آیات کو سنانے کے لیے اور اعلان کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس کام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی شریک ہو گئے، وہ بھی یہی اعلان حج کے ایام میں وہاں کرتے رہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی کرتے رہے، ان کے فرشتہ دے اور بھی جگہوں پر ہر جگہ جا کر یہی اعلان کرتے رہے۔ تو جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عزبا کی اور قصوہ کی ریگستان اور پتھریلی زمین میں اونٹ کے چلنے کی آواز دور سے سن لی اور پہچان لی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی آواز ہے، تو اسی طرح حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قلبی تعلق اور رابطہ شیخ اس قدر مضبوط اور قوی تھا کہ فوراً آواز سے پہچان لیا کہ او یہ تو ہمارے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے مخاطب ہیں کہ یا ساریہ الجبل۔ چنانچہ تو اس طرف توجہ کی، پتا چلا کہ وہ دشمن اس طرف سے آ رہا ہے، اس کو سنبھالنا چاہیے۔ چنانچہ وہ شکست سے دو چار ہونے سے بچ گئے، فتح یاب ہوئے، اور تو نہاون یہ سن 21 ہجری میں فتح ہوا۔ اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں اس علاقے میں جاتی رہیں، اہواز اور رے اور آذر بائیجان اور طبرستان اور یہ تمام علاقے انہوں نے فتح کیے۔ تو یہ جو ترکستان وغیرہ کا علاقہ ہے، قازقستان اور سغد وغیرہ کا، تو یہ بھی اسی زمانے سے فتح ہو چکا تھا، اور اللہ عز و جل نے یہ خراسان، ایران اور یہ آگے ترکستان ایسٹ کا یہ سارا ایریا اور مغربی ترکستان، موجودہ ترکی کے تمام علاقے کیسے بابرکت کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے اپنے خدام سارے علاقوں میں پھیلا دیے اور دور دور تک فقہ حنفی پہنچا دیا. تو اس وقت سے لے کر وہاں فقہ حنفی تھا. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سعید صاحب پالنپوری مدظ علوم العالی، میرے استاد حضرت مولانا ہاشم بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے، راندیر کے قیام میں بھی ہم ہمیشہ دیکھتے تھے حضرت مولانا ہاشم بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا تو بہت زیادہ ملنا جلنا نہیں ہوتا تھا، خاص خاص افراد سے ان کا تعلق تھا. تو جب پالنپور کے علاقے میں حضرت مولانا ہاشم بخاری صاحب مدرس تھے تو اس وقت سے ان سے تعلق تھا. پھر اکٹھے دونوں حضرات راندیر میں پڑھاتے رہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا سعید صاحب پالنپوری مدرسہ اشرفیہ میں پڑھا رہے تھے اور حضرت مولانا ہاشم بخاری صاحب جامعہ حسینیہ راندیر میں پڑھا رہے تھے. اس وقت ہم نے دونوں کی رفاقت اور دوستی دیکھی. تو یہ حضرت مولانا ہاشم بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کاشغر اور ختن اور سمرقند کے علاقے سے، اور ان کی عجیب و غریب داستان انہوں نے سنائی کہ ہم اپنے وطن سے 3500 کی تعداد میں بھاگ کر چلے تھے، پہاڑی رستہ، کہیں اتار کہیں چڑھاؤ، سواریاں بھی ایک ایک کر کے دفن کرتے رہے ہوں گے. فرماتے ہیں کہ رستے ہی میں میرے والد محترم اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور والد محترم کی طرح سے اپنے ساتھیوں کو کہیں جو بیمار ہو گئے چھوڑ کر آگے بڑھتے رہے ہوں گے، اور جو وفات پا چکے تھے ہجرت کے رستے کی موت نے جن کو آ لیا ہوگا ان کو دفن کر کے آگے چلتے ہوں گے. تو فرماتے ہیں کہ 3500 ہم چلے تھے، اور جب شیخ عبداللہ جب گورنر تھے کشمیر کے تو اس وقت ہم وہاں کشمیر پہنچے تو ہم 350 باقی رہ گئے تھے. باقی تمام شہداء کو اللہ عز و جل بلند درجات عطا فرمائے، ان کی اس ہجرت کو قبول فرمائے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین اولین کے دامن پکڑ کر کل میدان محشر میں خدا کے حضور پیش ہوں کہ الہی ہم نے تو اپنا ایمان بچانے کے لیے ان مہاجرین اولین کی طرح سے تکالیف اور مصائب برداشت کیے تھے. اللہ عز و جل امت مرحومہ کو ان مصائب اور محن اور مشکلات سے نجات نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر ہمیں الحمدللہ آرام ملا، سکون ملا، چین ملا. شیخ عبداللہ نے فرما رکھا تھا کہ میری طرف سے مستقل ساری عمر جس کو یہاں رہنا ہو اجازت، اور ہندوستان کے کسی علاقے میں جہاں جس کام کے لیے جانا ہو میری طرف سے اجازت، اور میں اس کا انتظام کروں گا. چنانچہ انہوں نے اپنی تمنا اور خواہش ظاہر کی ہوگی دارالعلوم دیوبند کی، وہاں پہنچے، پھر مدرس بن کر پالنپور پہنچے، پھر راندیر پہنچے. تو اللہ تعالیٰ حضرت مولانا ہاشم بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں، ان کے ساتھیوں کی قربانیاں قبول فرمائے اور امت کو دارین میں امت کے لیے عافیت مقدر فرمائے. تو غرض یہ علاقہ اسی زمانے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے منور ہے، اور سارے تمام صدیاں گزر گئیں اور الحمدللہ اس علاقے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آج تک چل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے حضرت امام کی قدر و منزلت کی توفیق دے. کبھی ان کے لیے ہم روزہ رکھ کر روزہ ان کی خدمت میں نظر کریں، روزے کا ایصال ثواب کریں، کبھی نماز پڑھ کر کے. میں نے متعدد بیان میں ذکر کیا کہ گزشتہ سال میں نے خواب دیکھا کہ حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ ایک کمرے میں تشریف فرما ہیں اور میں وہاں سے گزر رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ سارا کمرہ خدام سے بھرا ہوا ہے. تو برآمدے ہی میں نے نماز کی نیت باندھ لی اور میں نماز پڑھ رہا تھا. نماز سے جب میں فارغ ہوا تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ دو رکعت میری بھی پڑھ دو. تو اس طرح اللہ عز و جل نمازیں پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کرنے کی توفیق دے, روزے رکھ کر ہمیں ایصال ثواب کی توفیق دے. ہم جب قربانی کریں تو قربانی میں حضرت شیخ قدس روح کے یہاں تو درجنوں قربانیاں حضرت کی طرف سے ہوتی تھیں اور کٹڑے کی قربانیاں ہوتی تھیں, تو ساتھ ساتھ حصے, کبھی محدثین کے لیے کوئی کٹڑا, کبھی اساتذہ کے لیے, کبھی خاندان کے بچوں کے لیے. تو اسی طرح اللہ عز و جل ہمیں ہمارے امام کو بھی یاد رکھنے کی توفیق دے کہ ہم ان کی طرف سے صدقات اور خیرات بھی کریں, روزے بھی رکھیں, نماز بھی پڑھیں, تلاوت بھی کریں. ہمارے امام کے متعلق آپ کے پوتے اسماعیل ابن حماد فرما دیں کہ ہمارے دادا ابو حنیفہ سن 80 میں پیدا ہوئے اور کوفے میں آپ کی ولادت ہے, کہ آپ کے والد صاحب اور والدہ کوفے میں مقیم تھے. ان کے والد ثابت کی جب ولادت ہوئی تو ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس دعائے برکت کے لیے لے جایا گیا تھا, اور بچے کی ولادت کی مٹھائی کی خوشی کے طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے وہ فالودہ مٹھائی کے طور پر لے گئے تھے. یہ عبد الملک ابن مروان کا دور تھا جس میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کی جماعت اس وقت موجود تھی. امام صاحب نے قرآن کریم حفظ کیا اور قرائے سبا میں سے امام عاصم کوفی سے آپ نے تجوید و قرات کا علم حاصل کیا. مشائخ حنابلہ میں سے ابن عماد ہیں, ان کی ایک کتاب کا نام ہے شزرات الذہب, جس میں انہوں نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک شعر نظم فرماتے ہیں, جس میں چھ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اسماء گرامی ہیں, چھ حضرات کے, ان کے ناموں کو انہوں نے نظم میں بیان کیا ہے کہ وہ کتنی پیاری شخصیت کہ انہیں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زیارت نصیب ہوئی. تو ابن العماد اس خوشی میں اس کو شعر میں بیان کرتے ہیں. تو کم از کم چھ تو بکثرت حضرات نے ذکر کیے, بعضوں نے سات صحابہ سے آپ کی ملاقات و زیارت کا ذکر کیا ہے. اسی لیے حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ایک بیان نقل فرمایا ہے کہ میں سن 80 میں پیدا ہوا اور سن 94 ہجری میں جبکہ عمر شریف 14 برس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن انیس جب کوفے تشریف لائے تھے تو اس وقت میں نے کوفے میں اس صحابی جلیل کی زیارت کی اور میں نے انہیں دیکھا اور ان سے حدیث بھی سنی. اسی طرح کا ایک دوسرا قصہ نقل کیا کہ میں نے اپنے والد محترم کے ساتھ 16 سال کی عمر میں سن 96 ہجری میں حج کیا. جب ہم والد محترم کے ساتھ حرم مکی میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے. قریب پہنچے اور میں نے پوچھا والد صاحب سے کہ یہ حلقہ کس چیز کا ہے, تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل حضرت عبداللہ ابن جز الزبیری یہ جلوہ افروز ہیں اور حجاج اور امت ان سے مستفید ہو رہی ہے. تو میں مجمع میں آگے بڑھا تو میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تفقہ فی دین اللہ تعالی کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کرے, درک حاصل کرے, تو اللہ تعالی اس کے تمام ہموم و غموم پریشانیوں کا خاتمہ فرمائیں گے, اللہ اس کافی ہو جائیں گے. ورزقہ من حیث لا یحتسب, جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے اسے روزی ملتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سمجھنے اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وقت حیران, پریشان, سرگردان رہتے ہیں, کہ کس طرح مال ہاتھ آ جائے، زر ہاتھ آ جائے، فلاں مکان خرید لیں، فلاں کار خرید لیں، اور جہاں تک ہم پہنچتے ہیں اس پر ٹھہرتے ہی نہیں. یہ عجیب و غریب بیماری. نہ ایک فقیر کو کھانا مل گیا، روٹی مل گئی، اسے اس پر قناعت نہیں ہوتی. اسی لیے حضرت شیخ قدس روح کے ساتھ ہم مغرب کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں تھے. سائل جس طرح وہاں نمازیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر سوال کرتے رہتے ہیں، تو کوئی سائل آئے اور سب کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے تھے، حضرت شیخ قدس روح کے پاس بھی کھڑے رہے، پھر اوروں کی طرف ہاتھ بڑھائے، تو حضرت دیکھتے رہے. تو حضرت نے دیکھا کہ تیسرے چوتھے نمبر پر حضرت کے الٹے ہاتھ پر جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک ساتھی نے جیب میں سے کچھ نکال کر دیا. تو حضرت نے خادم سے پوچھا کہ یہ دینے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ ساؤتھ افریقہ سے یہ صاحب زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ سائل کو یہ رقم دی ہوگی. تو حضرت نے فرمایا کہ میری طرف سے جا کر انہیں پیغام دو اور کہو، ڈانٹتے ہوئے حضرت نے فرمایا، غصے میں، غصے کے لہجے میں، ان سے کہہ دو کہ حرم پاک میں، مسجد نبوی میں آپ نے بہت اچھا کام کیا، بڑا کار خیر کیا. تو یہ غصے کے لہجے میں تھا، ان کو ڈانٹنے کے لیے تھا کہ تمہیں دینا نہیں چاہیے تھا، کہ یہ اچھے بھلے تگڑے توانا تندرست اس طرح ہاتھ پھیلا کر مانگتے رہتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو لہجہ تھا یہ ان کو دینے کی ترغیب نہیں تھی. الفاظ سے تو صرف کہیں یہ الفاظ لکھے جائیں تو کوئی سمجھے گا کہ حضرت دینے کی ترغیب دے رہے ہیں، کہ دینا چاہیے تھا، اچھا کیا آپ نے دیا، لیکن یہ ان کو ڈانٹ تھی. جیسے اسی لیے حضرت شیخ قدس روح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو خواب میں زیارت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا امر فرمایا، حکم فرمایا کہ فلاں کام کرو، اور وہ ایسے کام کا حکم ہو کہ جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کسی کو فرمایا کہ اشرب الخمر، شراب پیو، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے شراب پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، شریعت ہی کا اعتبار ہے، حرامی رہے گا اس کے لیے. کیوں؟ کہ یہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا ہو غصے میں، جس طرح باپ کہتا ہے کہ اور کر، بتاؤں میں تجھے ایسی حرکت اور کرنا. تو یہ کرنے کی ترغیب نہیں ہوتی بلکہ ڈانٹ ہوتی ہے. تو اللہ عز و جل ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، شریعت کے مزاج کو سمجھنے اور اسی کے مطابق چلنے کی توفیق دے، اور ماہ مبارک کی قدر کی توفیق دے، اور ہمارے لیے نفس کشی آسان ہو جائے، ہم لمبی نمازوں میں، لمبے سجدوں میں ہر وقت پڑے رہیں. اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق ارزاں فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.